الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم گزشتہ اتوار کو یہ حدیث پڑھی گئی تھی جو میں نے آج دوبارہ پڑھی ہے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث کے تین جز ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو قلعہ بند کر لو, یعنی ان کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. یہ پہلا جز. دوسرا جز میں فرماتے ہیں کہ وداؤ مرضاکم بالصدقۃ, اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. اور تیسرے جز میں فرمایا وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء, کہ بلاؤں کے لیے, مصیبتوں کے لیے دعا کو تیار رکھو, یعنی دعائیں مانگا کرو. تو الحمدللہ پہلے جز کے متعلق گزشتہ اتوار کو میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. اور یہ دوسرا اس کا جز ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے, اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے. مجمع الزوائد کی تیسری جلد میں اس کو نقل کیا گیا ہے, اور جامع الصغیر کی پہلی جلد میں یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. مختلف روایات میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ مال میں سے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اور فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب, اللہ کے غضب کو, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وتدفع میتۃ السوء, اور برے خاتمے سے صدقے کی برکت سے حفاظت ہوتی ہے. یعنی جس شخص کی عادت ہو صدقہ دیتے رہنے کی, اس کا برا خاتمہ نہیں ہوتا. اچھا خاتمہ, ایمان پر خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. اس لیے صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اس روایت میں تو صاف فرمایا کہ مریضوں کا علاج صدقے سے کرنا. جب ہمارے ہاں کوئی مریض ہوتا ہے یا ہم خود مریض ہوں, تو سب سے پہلے ہمیں جو یاد آتا ہے وہ ڈاکٹر یاد آتا ہے, کہ بس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے, اور جو وہ کہے اس کے مطابق دوائی کرنی چاہیے، علاج کرنا چاہیے. اس سے منع نہیں کیا گیا، یہ منع نہیں ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، لیکن صحیح طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی جب بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ، اور دعا بھی کون سی، دیکھیے دعا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں انہوں نے سکھائی ہے. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کا بیان ہی اس بات پر ہوا کہ مسلمان کے حق میں بیماری بھی بہت بڑی نعمت ہے، بیماری بہت بڑی نعمت ہے. سارا بیان اسی موضوع پر تھا. جب وہ بیان مکمل ہوا تو ایک صاحب آئے، کوڑ کا مرض تھا ان کو، مواد ان کے پھوڑوں سے رس رہا تھا. انہوں نے آ کر حاجی صاحب سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ یہ میرا مرض صحیح کر دیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غور سے سننے لگے کہ ابھی تو حاجی صاحب کا بیان ہی اس پر ہوا ہے کہ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، اور اب یہ شخص آ گیا کہ اس بیماری کے دور ہونے کی دعا فرما دیں. ہم دیکھتے ہیں اور حاجی صاحب کیا دعا فرماتے ہیں. تو حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ، بیماری بھی آپ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہم چونکہ کمزور ہیں اس لیے بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہیں، اس لیے اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم لوگ حیران رہ گئے، حاجی صاحب کے علوم دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ کیا علوم ہیں. میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، اور آسمانوں سے اترتی ہے جو میں، اس کے پینے کو کہا کس نے حرام. آسمانوں سے جو شراب اترتی ہے اس کا پینا حرام نہیں، بلکہ وہ شراب پینا تو ہم سب پہ فرض ہے. جو آسمانوں سے اترتی ہے اہل تقویٰ کا، اللہ کی محبت کی شراب پینا ہم سب پہ فرض ہے، اور یہ آسمانوں سے اترتی ہے. خیر، یہ دعا بھی پہلے اسی طرح مانگ لینی چاہیے جو ہمارے حاجی صاحب سعید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی ہے کہ اللہ، بیماری بھی بہت بڑی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہم چونکہ کمزور ہیں، انسان ہیں. آپ نے خود ہی فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے، لہذا ہم میں برداشت نہیں ہے کہ ہم اس کو تحمل کر سکیں اس بیماری کی نعمت کا، لہذا اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے. بس اس طرح دعا کرنی چاہیے، پھر صدقہ کرنا چاہیے، اور پھر ڈاکٹر کا رخ کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صحیح نسخہ ڈال دیجیے. وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی ہاتھ غلط چل گیا تو کوئی زہر کی گولی بھی لکھ کے دے سکتا، تو الٹا ہی اثر ہوگا. ہے تو وہ بھی انسان، لہذا اس ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صحیح نسخہ ڈال دیجیے جو میرے لیے مفید ہو، اور اس نسخے میں میرے لیے شفا رکھ دیجیے. یہ دعا ڈاکٹر کے پاس بیٹھ، بس ہم تو ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہم رٹ لگائیں. لہذا دین کا جو معاملہ ہے نا, ہمارا دین یہ سارا کا سارا اس کا مدار غیب پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ قرآن بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان پر بیٹھے رہنے میں زیادہ فائدہ ہے, نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نہیں جانا چاہیے نماز کے لیے, پتہ نہیں کتنے گاہک نکل جائیں گے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, یہ معاملہ غیب کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. کہ آپ خود بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے. ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے, رزق تو ہم آپ کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى, بہتر انجام پرہیزداری ہی کا. تو یہاں پر دیکھیے, دکان پر بیٹھے رہنے میں بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے اور نماز کے لیے جانے میں نقصان نظر آ رہا ہے پیسوں کا, لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہیں, رزق نماز میں ہے. نماز پڑھو ہم رزق دیں گے, نحن نرزقک, ہم تمہیں رزق دیں گے. زکوٰۃ میں پیسہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں نہیں, پیسہ جاتا نہیں ہے, پیسے میں اضافہ ہوگا تم, اور پیسے کی حفاظت بھی ہوگی, اضافہ بھی ہوگا, برکت بھی ہوگی, اضافہ بھی ہوگا, حفاظت بھی ہوگی, تم زکوٰۃ دو. اور نظر کیا آ رہا ہے کہ 100 میں سے 250 روپے چلے گئے, 97.5 روپے بچ گئے. 250 روپے پہ نظر ہے, 97.5 پہ نظر نہیں جاتی. اس اکثر تو تیرے ہی پاس ہے بھائی, 250 روپے 100 میں سے چلے گئے, صرف 2.5% گیا, 97.5% اب بھی ہمارے ہی پاس ہے. حج ہے اور عمرہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے حج اور عمرے کرو, اس سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ اس میں تو پیسہ جاتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پیسے میں اضافہ ہوگا, برکت ہوگی, حفاظت ہوگی. کثرت سے حج اور عمرے کرے. تو معاملہ سارا کا سارا غیب کا ہے. جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں, غیب کی خبروں پر یقین رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اور جو جن کا یقین متزلزل ہو کہ پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا, تو اللہ کے ہاں سے ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. انا عند ظن عبدی بی, میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے حق میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں. جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے, میں اس کے حق میں ویسے ہی بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, تو ہم اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا, تو ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. جو یقین رکھتے ہیں کہ نہیں, اللہ کا فرمایا ہوا سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا سچ ہے, اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ مریض ہو گئے تو صدقے سے علاج کرو. داو مرضاکم بالصدقہ, دوائی کرو اپنے مریضوں کی صدقے کے ذریعے. سمجھ میں آتا ہے, یہ عقل میں بات نہیں آتی. لہذا دین کا راستہ عقل کو ایک طرف رکھ کے طے کرنا چاہیے, یا تو خرد کو, ہوش کو مستی و بے خودی سکھا, یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں. یا تو آپ اپنی عقل کو بھی دیوانہ بنا دیجئے, یا پھر ایک طرف رکھ کر اللہ کے راستے کو طے کریں. عقل کو ایک طرف رکھیں اور اللہ کا راستہ طے کریں, یا عقل کو بھی اپنی دیوانگی کے رنگ میں رنگ لیں, اللہ کا دیوانہ بنا لیں, تب کام بنے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہے کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, کعبہ منزل صرف دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. لہذا اللہ کا راستہ عقل کو ایک طرف رکھ کے طے کریں, سب کام بنے گا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے, صدقہ اگر کر دیا تو اور پیسہ چلا ہی گیا, دوائی وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور حضور فرما رہے ہیں یہی دوائی ہے, دوائی تو کچھ بھی نہیں آئی اور پیسہ ہی چلا گیا, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہی دوائی ہے. داو مرواتم بالصدقہ, دوائی کرو اپنے مریضوں کی صدقے کے ذریعے. لہذا غیب پر, غیب کی خبر پر یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو مریض کے لیے دعا کی جائے, یا مریض خود دعا کرے اور اس کے بعد صدقہ کیا جائے, اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ جب وہاں سے کچھ وہ شفا نہیں ہوتی اور کچھ وہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر دعائیں کرواتے ہیں, اور کوئی کہتا ہے بھائی صدقہ بھی کر دو تو کالا بکرا صدقے میں کر دیتے ہیں, صدقے میں کالا بکرا دے دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ مرض میں مریض کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے, لہذا جان کے بدلے میں جان کا صدقہ دو, یعنی جان پر بنی ہوئی ہے تو ایک جان کا صدقہ دو, یعنی بکرا دے دو یا بکری دے دو, یہ بھی ایک طرح کی جاندار چیز ہے, لہذا اس کی قربانی کرو. جان پر بنی ہوئی تو کسی جاندار چیز کی قربانی دو, یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں. بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ انفع للفقراء ہونا چاہیے صدقے کو, انفع للفقراء, جو محتاج کے لیے سب سے زیادہ نفع کی چیز ہو وہ آپ دیکھیے کون سی ہے اور اس کے مطابق صدقہ دیجیے, اور وہ پیسہ ہی ہے. اگر کسی کو آپ نے گوشت دے دیا بہت سارا, اس کو پہلے کسی نے گوشت دے رکھا ہے, اس کے پاس گوشت موجود ہے, اور اتنا گوشت دے دیا کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, وہ مسکین ہے, پہلے کہاں سے وہ کسی فریج کا انتظام کرے, تو پیسہ دے دیں, تو پیسہ دینے سے وہ جو چاہے اپنی ضرورت جیسے چاہے پوری کر لے پیسے کے ذریعے. تو یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے صدقہ, سب سے پہلے دعا, اس کے بعد صدقہ, اس کے بعد علاج معالجہ. ہمارے ہاں الٹا, سب سے پہلے گویا وہ علاج معالجہ, اس کے بعد کہیں جا کے صدقہ, جب فائدہ نہ ہو, علاج معالجے سے فائدہ ہو گیا تو پھر صدقہ یاد بھی نہیں آتا کسی, اگر فائدہ نہ ہو تو پھر صدقے کی طرف آتے ہیں اور پھر دعا کی طرف آتے ہیں, دعا کرا دیں مولوی صاحب دعا کر دیجیے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ پہلے دعا, پھر صدقہ, پھر علاج معالجہ. اور علاج معالجے میں بھی نظر اس دوائی کو ہم مؤثر حقیقی نہ سمجھیں کہ یہ دوائی ہی سب کچھ ہے, دوائی کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ اس میں شفا نہ دے. ایک اسپتال میں دو مریض داخل کیے جاتے ہیں, ایک ہی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے, ایک ہی مرض میں مبتلا دو مریض داخل ہوتے ہیں, ان کو دوائیں بھی ایک, ان کے مرض کی شدت بھی ایک جیسی ہوتی ہے, ان کو دوائیں بھی ایک جیسی دی جاتی ہیں. ایک مریض شفا یاب ہو کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اپنے پیروں پر چل کر, دوسرے مریض کا اسٹریچر پہ میت جاری ہوتی ہے. کیا ہے یہ؟ اس کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں تھا, اس کے بارے میں تھا کہ اللہ اس کو شفا دینا چاہتے تھے, اس کو مل گئی. اس کے بارے میں حکم نہیں تھا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا, بس وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو دوائی کو بھی ہم مؤثر حقیقی نہ سمجھیں. مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, جب تک کہ وہ دواؤں میں اثر نہ رکھیں دواؤں میں کوئی اثر نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے سر میں درد ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی, طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے علاج پوچھا تو ایک دوائی بتا دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھا لی, اس سے فائدہ ہو گیا. دوسری مرتبہ پھر یہی شکایت ہوئی تو پھر وہی جو دوائی بتائی گئی تھی وہ کھا لی, اب فائدہ نہیں ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پہلے فائدہ ہو گیا تھا اب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ہمارے دوائی میں تھوڑی شفا ہوتی ہے, تو ہمارے جب تک ہمارا امر نہ ہو حکم نہ ہو اس وقت تک دوائی میں شفا نہیں ہوتی. یہی بات ہم بتانا چاہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے پیر گھٹنے میں پھوڑا ہو گیا ہے اور پھوڑے میں سے وہ خون اور پیپ وغیرہ وہ رستا رہتا ہے اور 7 سال ہو گئے, سارے معالجوں کو بڑے بڑے معالجین کو میں نے دکھا لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اب آپ کچھ علاج بتا دیجیے. فرمایا دیکھو ایسا کرو جہاں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کر دو, کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں مسلمانوں کو پانی کی شدید ضرورت ہو. الحمدللہ اگر آپ غور کریں ہمارے ملک میں بہت سی ایسی جگہیں آپ کو مل جائیں گی. تو فرمایا جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کر دو, جب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوگا ادھر تمہارے پھوڑے سے خون اور پیپ نکلنا بند ہو جائے گا. اس نے ایسے ہی کیا. یہ واقعہ الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے, علامہ حافظ ذکی الدین المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے الترغیب و ترہیب میں. یہ عجیب و غریب کتاب ہے, بعض ساؤتھ افریقہ میں تو یہ نصاب میں داخل ہے, مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, آزاد ویل میں پڑھائی جاتی ہے, دارالعلوم آزاد ویل. تو اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا, کوئی ایسی جگہ تلاش کی جہاں پر پانی کی مسلمانوں کو ضرورت تھی, کنواں کھدوایا اس نے اور ادھر کنویں سے پانی نکلنا شروع ہوا ادھر اس کا پھوڑا صحیح ہو گیا. اسی طرح کا ایک واقعہ انہوں نے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے استاد کے متعلق, ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ, مستدرک کے حاکم والے, حاکم کی مستدرک مشہور ہے. تو حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے مستدرک کے حاکم, یعنی بخاری اور مسلم کی شرائط پر جو احادیث اترتی تھیں اور وہ ان سے رہ گئیں, وہ ان کی صحیحین میں شامل نہیں, ان کو مستدرک حاکم میں ابو امام ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ نے شامل کر کے جمع کیا اور اس کا نام مستدرک رکھا. ایک بہت عمدہ مجموعہ محنت سے عرق ریزی سے انہوں نے تیار کیا. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. انہوں نے اپنے استاد کے متعلق یہ لکھا ہے کہ میرے استاد کے چہرے پر پھنسیاں نکل آئیں, دانے نکل آئے. اب بہت علاج کرایا, وہ کامیاب نہیں ہوا, کوئی افاقہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں, وہ دانے بدستور چہرے پہ رہے. اور ایک سال کی مدت گزر گئی, جب کچھ فائدہ نہیں ہوا تو ابو عثمان اصفابونی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں تھے, ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہ عرض کیا کہ آپ کی جمعے کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں آپ میرے لیے دعا فرما دیں, دعا کروا دیں کہ میرا یہ مرض دور ہو جائے. تو امام ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کی مجلس میں دعا کروا دی. اس مجلس میں مستورات بھی آتی تھیں جیسے ہمارے یہاں آتی ہیں, تو وہاں مستورات کا بھی انتظام تھا ان کے یہاں بھی. تو ایک عورت بھی آئی ہوئی تھی, اس نے بھی دعا کی اس وقت, اور جب وہ گھر گئی تو اس اگلے ہفتے وہ آئی دوبارہ اگلی مجلس میں, تو اس نے ایک پرچہ بھیجا. امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کو پرچہ بھیجا, اس پرچے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس وقت بھی آمین کہی جب آپ نے دعا کروائی تھی, ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جب دعا کروائی تھی اس وقت بھی میں نے دعا کی اور آمین کہی, اور میں نے گھر جا کر بھی تنہائی میں ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعائیں کی. تو میں نے رات کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, زیارت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. آپ نے مجھ سے فرمایا قولی لأبی عبداللہ ان یوسع الماء علی المسلمین, یہ الفاظ تھے. قولی لأبی عبداللہ ان یوسع الماء علی المسلمین, کہ تم ابو عبداللہ حاکم سے جا کے کہو, ان کو یہ کہلواؤ کہ مسلمانوں پر پانی کے بارے میں وسعت کریں. مراد یہ تھی کہ جہاں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی فراہم کر دیں. تو امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ امام ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا. انہوں نے وہ پرچہ پڑھتے ہی اپنے گھر کے سامنے پانی کی سبیل بنوا دی. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ سبیل بنی ہے لوگوں نے اس میں سے پانی لینا شروع کیا, ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ افاقے کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے, اور کچھ ہی دن کے اندر اندر سارے پھوڑے پھنسیاں ہمارے استاد کے چہرے سے غائب ہو گئے, اور اس کے بعد وہ کئی سال زندہ رہے اور دین کی خدمت میں مشغول رہے. تو یہ دیکھیے معاملہ سارا کا سارا غیب کا ہے. ہماری نظر تو پہلے اللہ پر جائے, پہلے ڈاکٹر پر نہ جائے, اور اللہ تعالی کی مرضی یہ ہے کہ پہلے صدقہ دیا جائے, دعا کی جائے, صدقہ دیا جائے, پھر علاج کیا جائے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نواب اللہ مرقدہ جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے, ان کو جب کبھی کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو ان کا عجیب معمول تھا, اسی حدیث پہ عمل فرماتے تھے, داو مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. تو جب ان کو کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو معالج سے یہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ اس بیماری میں, اس کے علاج میں پیسے کتنے خرچ ہوں گے, اندازہ لگا کے بتاؤں. تو معالج ایک اندازہ کچھ پیسے بتا دیتا تھا کہ اتنے پیسے آپ کے اس کے علاج میں لگ جائیں گے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان تخمینے اور اندازے کے مطابق جو پیسے بتائے جاتے تھے اس سے تھوڑا سا بڑھ کے صدقہ کر دیتے تھے, اور جیسے ہی وہ صدقہ کرتے تھے ان کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی. بیماری سے صحت یاب ہو جاتے تھے. ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا اور اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ان کے ساتھ یہی رہا. مالک سے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے خرچ ہوں گے, اس کے بتانے کے مطابق یعنی جتنا وہ بتاتا تھا اس سے کچھ زیادہ کچھ بڑھا کر پیسے صدقہ کر دیے اور وہیں ان کا مرض صحیح ہو گیا, صحت یاب ہو گیا. تو بس اسی پر عمل کرنا چاہیے, پہلے دعا کریں پھر صدقے کا اہتمام کریں. صدقے کا اہتمام بہت ضروری ہے, بیماریوں سے اس میں حفاظت ہوتی ہے اور بھی مصیبتوں سے حفاظت رہتی ہے صدقے میں. کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے, لیکن آج تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صدقے سے بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.